يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونسلم نالے غم دریاد مرشد عالم، یہ اشعار میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آج پھر تازہ کر رہا ہوں. اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم
تمہاری یادوں کا
سر حالات زندگی اور سانحہ وفات سے متعلق میرے مرشد ثانی، میرے مرشد محبوب، میرے مربی، میرے مصلحی، میرے محسن، صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کے جو مرتبہ حالات حضرت والا رحمہ اللہ کے ہیں اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت کی تقریباً 200 تصنیفات، 200 کے قریب تصنیفات ہیں، جن میں قرآن و حدیث، شریعت و طریقت اور تصوف اور سلوک پر نہایت ضخیم کتب، سفر نامے، ملفوظات، مجموعہ اشعار اور 109 مواعظ حسنہ شائع ہو چکے ہیں اور 100 کے مسودات تیار ہیں. یہ سب مواعظ اور چھوٹی اور بڑی کتب لاکھوں کی تعداد میں گزشتہ 30 سال سے مفت تقسیم کی جا رہی ہیں، آج بھی کی جا رہی ہیں. ممکن ہے کہ اس کی تعداد تو اب کروڑ میں آ گئی ہو، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت والا پر یہ حق تعالیٰ کا خاص فضل اور غیبی انتظام ہے. ورنہ احقر نے ہندوستان پاکستان میں بڑے سے بڑے عالم کی چھوٹی کتابیں بھی اس طرح مفت تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں، جبکہ یہاں بڑی بڑی کتابیں بھی پانی کی طرح بہا دی گئیں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئیں، اور الحمدللہ سارے عالم میں دین کی اشاعت ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کتب کی طباعت پر حضرت دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، دنیا کی ہر زبان میں میری کتابوں کا ترجمہ ہو جائے اور مجھے جو درد دل اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے سارے عالم میں امت تک پہنچ جائے. حضرت کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت کی کتابیں اور مواعظ حسنہ کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اردو، عربی، فارسی، انگریزی، جرمن، فرانسیسی، چینی، ملائیشی، لاطینی، پرتگالی، زولو، بنگالی، برمی، ہندی، گجراتی، سندھی، پشتو، بلوچی، بروہی، سرائیکی، پنجابی اور دیگر زبانوں میں شائع ہو چکی ہے. میں جب وہاں تھا مجھے یاد ہے کہ رشین زبان میں بھی حضرت والا کے کوئی مواعظ کا ترجمہ ہو چکا تھا اور ابھی تک ہو رہی ہیں، اور ان کے ترجموں کا سلسلہ بھی جاری ہے. حضرت اپنی کتب کی طباعت میں دل کھول کر اپنا ذاتی مال لگایا کرتے تھے. جو ہدایا آتے تھے وہ سال ہر سال سے، خصوصاً جب سے حضرت علیل ہوئے، نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیے اور اس سلسلے میں ایک تحریر بھی لکھوا دی تھی جو حضرت کے محبوب خادم و خلیفہ حافظ ضیاء الرحمان صاحب کے پاس موجود ہے. علالت کے دوران ایک بار اپنے مال سے بہت بڑی رقم سعودیہ میں ان کتابوں کی طباعت کے لیے بھیجوائی جو عربی میں ترجمہ ہو چکی تھی، اور بہت بڑی رقم انگریزی کتابوں کے لیے عطا فرمائے. میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ عربی زبان میں کتابوں کے ترجمے کی بات ہو رہی تھی. سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں، ان سے حضرت والا کی بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پر. تو حضرت والا نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے حافظ ضیاء الرحمان صاحب سے میرے سامنے فرمایا کہ میرے ہدیے کی جتنی بھی رقم ہے سب لے آؤ اور سب کی سب وہاں بھجوا دو. حضرت نے پوچھا بھی نہیں, اور وہ کئی لاکھوں میں تھی رقم, بہت بڑی رقم تھی, وہ تو مجھے یاد نہیں لیکن بہت بڑی رقم تھی. حضرت نے فرمایا کہ سب لے آؤ, یہ نہیں پوچھا کہ کتنے ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ اس میں سے کچھ رکھ لو, بلکہ فرمایا سب کی سب لے آؤ اور سب کی سب وہاں بھجوا دو. سعودی حکومت نے سرکاری طور پر حضرت کی تصانیف کی اشاعت اور طباعت کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اپنے ذاتی مال سے لاکھوں روپے اپنی کتب کی نشر و اشاعت میں لگاتے رہے اور مفت تقسیم فرماتے رہے. یہ کتاب جب شائع ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, جس سے ہم روزانہ حدیث شریف پڑھ کے سناتے ہیں, یہ پہلے بھی چھپی تھی, اس کی طباعت بہت جو ہے اس وقت معمولی کاغذ پر ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمہ اللہ کے دل میں ڈالی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, چونکہ جب یہ فیضان محبت جو حضرت والا کے اشعار کی کتاب ہے, وہ ڈاکٹر عبد المقیم صاحب جو لاہور میں ہوتے ہیں, وہاں کی خانقاہ ہوتے تھے, اب تو رحمہ اللہ ہو چکے, تو انہوں نے بہت ہی عمدہ طباعت کرائی تھی, بہت مہنگا کاغذ, بہت عمدہ طباعت, اور اس کی کتابت بھی بہت ہی ماہر کسی کاتب سے کروائی تھی. تو جب اس کی شکل اتنی خوبصورت سامنے آئی, اتنی مہنگی اور اتنی بڑھیا, تو حضرت والا رحمہ اللہ عبدیدہ ہو گئے, فرمایا کہ میرے کلام کو اتنا بڑھیا چھاپا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام مبارک کو جو ہے معمولی کاغذ پہ چھاپا گیا ہے. تو فرمایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ کتاب ہے احادیث مبارک کی, اس کو اور بڑھیا کر کے چھپواؤ. تو اس زمانے میں بہت ہی مہنگی چھپی تھی, اور حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے حضرت سے ہمارے سامنے فرمایا بھی تھا کہ حضرت اس کو مفت تقسیم نہ کیجئے, اس کا کچھ ہدیہ رکھ لیجئے. ہدیہ رکھنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کمائی کی جائے, بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ جیسے بزرگوں کا اصول ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی جو چیز پیسے دے کر لی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, تو اس سے مراد یہ تھی کہ لوگ اس کی قدر کریں گے, اگر پیسے دیں گے تو اس کو پڑھیں گے بھی, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. مگر حضرت والا نے فرمایا اچھا دیکھیں گے. جب یہ کتاب چھپ کر آئی اور انتہائی عمدہ اس کی طباعت ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد اتنی عمدہ یہ چھپی ہے نہیں, یہ تو ڈاکٹر عبد المقیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے. انہوں نے بہت لمبی مدت میں اور بہت ہی جاں فشانی کے ساتھ بالکل حضرت والا رحمہ اللہ کی منشا کے مطابق جو ہے وہ اس کو چھپوایا, لاہور سے ہی چھپوایا, اور حضرت والا اس کو دیکھ کے انتہائی خوش بھی ہوئے تھے. تو اس وقت جو یہ کتنی مہنگی کتاب تھی, جب یہ حضرت والا رحمہ اللہ کے دست مبارک میں آئی تو حضرت والے نے سب کو مفت تقسیم کرنا شروع کر دی اور منع فرما دیا اس کا کوئی پیسہ نہ لو, کہ اس کے بھی ہزاروں کے نسخے جو ہیں مفت میں تقسیم ہو گئے. اس کے بعد حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے حضرت والا رحمہ اللہ کی فہرست کتب, جس میں خزائن القرآن, خزائن الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, خزائن شریعت و طریقت, خزائن معرفت و محبت, فیضان محبت, آئینہ محبت, یہ جو مجموعہ اشعار ہیں, معرفت الہیہ, کشکول معرفت, معرف شمس تبریز, معرف مثنوی, درس مثنوی, فوان رومی, تربیت عاشقان خدا کی تین جلدیں, اور مشہور عالم روح کی بیماریاں اور ان کا علاج, مجالس ابرار, اور دیگر بہت سی کتب کا تذکرہ فرمایا ہے, جس میں پردیس میں تذکرہ وطن, آفتاب نسبت مع اللہ, ارشادات درد دل, معارف ربانی, مواہب ربانیہ, براہین قاطعہ, معیت الہیہ, اور بہت بڑی بڑی کتابیں اس کے علاوہ بھی ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد فہرست مواعظ حسنہ, جس میں 109 مواعظ جو حضرت والا قدس سرہ العزیز کی حیات مبارک میں چھپ چکے تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ان کے بعد حضرت والا رحمہ اللہ کی وصال کے بعد حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے اپنی حیات مبارک میں جو مواعظ چھپوائے, حضرت والا کے بیانات, ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں شادی بیاہ کی رسومات, قرآن پاک کی روشنی میں دینی خدام کے غموں کی تسلی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا, تمنا بستی صالحین اور دینی شان و شوکت, مجاہدہ اور تسہیل الطریق, اور اس کے علاوہ آج تو اور بھی زیادہ وہ چھپ چکے ہیں, ان کی تعداد تقریباً 84 ہے. مواعظ اختر, ان کا نام مواعظ اختر اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ اس میں تفریق ہو جائے کہ جو مواعظ حضرت والا رحمہ اللہ کی حیات میں چھپے اور حیات کے بعد چھپے, اس میں کچھ فرق ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ یہ مواعظ, یہ واعظ کون سا ہے جو حضرت کے وصال کے بعد. اگرچہ وہ سارا کا سارا کام سب جانتے ہی ہیں, کہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے دست مبارک سے تمام مواعظ کی ترتیب ہوئی، لیکن یہ کہ اس میں فرق کرنے کی وجہ سے اس کا نام بدل دیا گیا. حضرت والا رحمہ اللہ کے سانحہ انتقال کا ذکر اپنے مضمون تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں میں کروں گا، جو اسی رسالے میں شامل ہوگا، وہاں ملاحظہ فرما لیا جائے. بس اتنا عرض کرنا ہے کہ 13 سال پہلے حضرت والا پر فالج کا اثر 30 مئی سن 2000 کو ہوا. حضرت والا کی طبیعت صبح سے ناساز تھی اور مسجد کے سامنے چہل قدمی فرماتے ہوئے پاؤں میں لغزش سی معلوم ہوئی. اس کے بعد حسب معمول اشراق کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے. اہل نے دریافت کیا کہ کیا حضرت والا کی طبیعت ناساز ہے. خلاف معمول حضرت والا نے کوئی جواب نہیں دیا اور حق احقر کی طرف دیکھ کر اشراق کی نیت باندھ لی. اشراق کے بعد ہمیشہ حضرت والا حجرہ میں تشریف لاتے اور ناشتہ فرماتے. احقر جب حضرت والا سے ناشتے کے لیے دریافت کرتا تو ہاں یا نہ میں جواب ارشاد فرماتے. اس دن جب احقر نے دریافت کیا تو خلاف معمول کوئی جواب نہیں دیا اور چادر اوڑھ کر استراحت کے لیے لیٹ گئے. ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا کھانا تناول فرمایا اور قیلولہ کے لیے لیٹ گئے. اس وقت تک فالج کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا. عصر کے بعد حضرت والا کو چائے پیش کی تو ہاتھ سے پیالی نہ اٹھ سکی. فوراً ڈاکٹر ایوب صاحب کو بلایا گیا. انہوں نے بتایا کہ حضرت والا کو فالج ہو گیا ہے. رات تک طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی اور جسم کا دایاں حصہ اور زبان بہت زیادہ متاثر ہو گئی، یہاں تک کہ 15 دن تک حضرت والا کوئی بات نہ کر سکے. اس کے بعد الحمدللہ زبان صاف ہوئی اور ملک بیرون ملک سے آنے والے سالکین کو اپنے ارشادات سے مستفیض فرمانے لگے. یوں تو تندرستی کے زمانے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمہ وقت دین کی خدمت میں مشغول رہتے. تصنیف و تالیف، سالکین کے خطوط کے جوابات اور اصلاح کے لیے آنے والوں سے ملاقات اور اس میں اپنے آرام کی بھی فکر نہ فرماتے، لیکن مجلس ہفتے میں 2 بار ہوتی تھی، ایک اتوار کی صبح کو اور دوسری پیر کی شام کو. لیکن اس معذوری اور بیماری کی حالت میں صبح سے رات تک روزانہ 4-4 5-5 مجلسیں ہونے لگیں، جن کا دورانیہ 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی ہمت اور قوت ارادی اور مقام تسلیم و رضا عطا فرمایا تھا کہ معذوری کی حالت میں جبکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی خادم کے سہارے چل بھی نہیں سکتے تھے، مختلف ممالک کے دینی اسفار فرمائے. سن 2002 سے 2008 تک 3 بار حرمین شریفین حاضر ہوئے، 3 عمرے ادا فرمائے. 2002 اور 2004 میں جنوبی افریقہ کے 2 سفر فرمائے. 2004 ہی میں جنوبی افریقہ سے بوٹسوانا، زیمبیا اور موزمبیق کا سفر فرمایا، بنگلہ دیش کے 2 سفر اور برطانیہ کا 1 سفر فرمایا، اور اندرون ملک کئی شہروں کا سفر فرمایا اور تمام مقامات پر اپنی مجالس سے ارشاد سے مستفید فرماتے رہے. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تڑپ اور غیر معمولی قوت ارادی کا نتیجہ تھا، ورنہ اس حالت میں سفر کرنا اور اپنے ارشادات سے مستفید فرمانا، جبکہ بولنے میں حضرت والا رحمۃ اللہ کو بہت تعب ہوتا تھا، ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں. اور اکثر اپنا یہ شعر نہایت درد سے بڑا پڑھا کرتے تھے، دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم. دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم. ایک سفر میں حضرت نے دعا فرمائی تھی اور اکثر دعا فرماتے تھے کہ میری موت پیر کے دن ہو. یہ جذبہ عشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت غیر اختیاری کی درخواست تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمہ اللہ کی مراد پوری فرمائی اور حضرت کا انتقال بھی پیر کے دن بعد مغرب ہوا، یعنی اتوار کی جب مغرب ہوئی اس کے بعد پیر کا دن شروع ہو جاتا ہے، اس دن حضرت والا رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کی موت تائبین کو نصیب ہوتی ہے اور پیر کی موت عاشقین کو نصیب ہوتی ہے.
شاہ بھائی،
ایک تو اپنی نصیحت کے لیے اور سب دوستوں کی نصیحت کے لیے میں عرض کرتا ہوں، بعض لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہماری جو خطوط ہوتے ہیں ان میں کوئی حال ہوتا ہے، اس سے متعلق آپ کوئی بات نہ بتایا کریں، کیونکہ وہ بعض لوگوں سے جان پہچان ہوتی ہے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا حال بیان ہو رہا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسے لوگوں سے جو اس طرح سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی اصلاحی بات کو اپنی طرف جو ہے وہ لے جائیں اور اپنے عیوب کی طرف نظر کریں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں دوسروں کے اندر وہ عیب کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے حالات کی جستجو رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کہا گیا ہے، تو گویا اپنے آپ کو بالکل پاک صاف سمجھتے ہیں. اگر وہ واقعی اپنے آپ کو ایسے پاک صاف سمجھتے ہیں تو بھائی ان کو تو پھر بیان سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو خود بیان کرنا چاہیے، تو وہ بیان کرنا شروع کر دیں، ہماری مجلس میں نہ آئیں. یہ بڑی جہالت کی بات ہے. بس میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی نصیحت کے لیے بھی اور گھر والوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرے گھر میں اس نصیحت کا میں کم از کم میرے گھر والوں تک بہت اثر معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں اور تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی کہ بھائی یہ اسمارٹ فون جو ہے اس کا استعمال، ویسے میں مانتا ہوں کہ بعض حالات میں مجبوری بنتا جا رہا ہے، تو ہمیں کسی کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم سب کی نصیحت کے لیے ہے کہ ہمیشہ آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھیں اور اس دنیا کی رنگینیوں اور غیر ضروری معلومات اور دلچسپیوں سے بالکل قطع تعلق رکھیں، کیونکہ یہ ایسے فتنے ہیں جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ وہ آنکڑوں کی طرح ہوں گے، کہ کوئی آدمی اس میں ذرا صرف جھانکنے کی کوشش کرے گا کہ کیا ہے ذرا ہم دیکھ لیں، یعنی ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، تو یہ آنکڑے اس کو گھسیٹ لیں گے اور یہ پھر ظاہر ہے کہ راستہ جو ہے ہمارا غلط ہو جائے گا، جہنم کی طرف رخ نہ مڑ جائے ہمارا اور دنیا سے جو ہے وہ لگاؤ پیدا نہ ہو جائے اور اپنی آخری وطن اب اپنے اصلی وطن آخرت کو نہ بھول جائیں. اس لیے بھائی اس میں جتنی بھی دلچسپی کی باتیں ہیں تھوڑے دن پر صبر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ایسی ایسے ہیں ہر طرح کی نعم ہمیں ملیں گی اور جو کچھ خواہش کریں گے وہ بھی ملے گا اور جو کچھ تصور میں نہیں آ سکتا وہ بھی ملے گا. ایک تو انسان مہمان آتا ہے کسی کے ہاں تو میزبان اس کی خواہش پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے، کیا کھائیں گے، اپنی خواہش بتا دیتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کو کھانا کوشش کرتا ہے کہ بن جائے، اچھی چیز بنا کر دیتا ہے، مہمان خوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر میزبان جو ہے اور اس کی خاطر مدارات میں کچھ پھل اور اس کی مٹھائیاں ایسی ایسی لا کے دسترخوان پر رکھتا ہے کہ اس کی طبیعت انتہائی خوش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی میزبانی کا کیا عالم ہوگا جنت میں، کہ بندے کی خواہشات تو کیسی چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ جب میزبانی فرمائیں گے وہ نعمتیں کیسی کیسی عمدہ ہوں گی، کیسی لذیذ ہوں گی. اس لیے اس دنیا کی زندگی میں جی لگانا، اس دنیا کی رنگینیوں میں جی لگانا احمقوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے کہ ایسی فانی اور عارضی لذتوں کو جو ہے بڑی بڑی نعمتوں اور بے عیب نعمتوں اور لازوال نعمتوں کے بدلے ہم بیچ کھائیں. خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں قید ان کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یوں کیا تو نے تو اے دل نادا، گل دیے تو نے تن کے لیے. گل دے کر تن کے، آج بڑھیا چیز دے کر خراب چیز کا سودا کر لیا. تو اس لیے میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کے لیے کہتا ہوں کہ چھپ چھپ کر موبائل کا استعمال کرنا خدا تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو حاضر و ناظر جاننا چاہیے. ہم چھپ چھپ کر اس کا استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم گناہ جب ہی کرتے ہیں جب بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ استحضار ہو کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گناہ کی ہمت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی 24 گھنٹے میں 1 منٹ 2 منٹ کا ایک مراقبہ کر لیا جائے. تو جیسے پہلے زمانے میں چابی والی گھڑیاں ہوتی تھیں اور کوائل والی، اس کو چابی دے دو چند چکر اس کو گھما دو تو 24 گھنٹے تک وہ گھڑی چلتی رہتی تھی، اس میں کوئی سیل وغیرہ نہیں ڈلتے تھے. اب تو الیکٹرانک کا زمانہ ہے، اس میں سیل نہیں ڈلتے تھے، چابی دے دی 24 گھنٹے سے. تو فرماتے تھے کہ یہ مراقبہ 24 گھنٹے کام دے گا اور پھر ایک مراقبہ ہر روز کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جتنی آپ کی استعداد ہو، جب دھیان ہٹنے لگے تو چھوڑ دو، 1 منٹ گہرا مراقبہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ 24 گھنٹے یہ مراقبہ مستعذر رہے گا اور انشاءاللہ اس سے گناہوں کی حفاظت رہے گی, کیونکہ کتنے لوگ اس سے برباد ہو گئے. ابھی میں نے سنا اور یہ سوشل میڈیا پہ جتنے پیغامات آتے ہیں, خبریں آتی ہیں, انٹرویو آتے ہیں اور کیا کچھ آتا ہے. وہ کوئی بتا رہے تھے کہ وہ برادر اسلامی ملک میں گئے جہاں اسلامی نظام نافذ ہے, بالکل شرعی نظام نافذ ہے, تو وہاں جا کر جو ہے انہوں نے یہ واپس آ کر یہ شکایت کی کہ وہاں عورت کو قید میں رکھا ہوا ہے, وہاں کوئی عورت ہی نظر نہیں آئی. تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھنے وہاں کیا گئے تھے, عورتوں کو دیکھنے گئے تھے کیا, ننگی ٹانگیں دیکھنے گئے تھے؟ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو آپ یورپ اور امریکہ برطانیہ جاؤ, وہاں جا کے دیکھ لو, اپنی حافظ پوری کر لو. آپ کیا دیکھنے گئے تھے؟ آپ کو وہاں اسلامی نظام کی کوئی خوبی نظر نہیں آئی, وہاں کا امن و امان تو نظر آیا نہیں, کہ وہاں اگر کوئی زنا کرنے والا آپ کو دکھائی دیا نہیں, وہاں ڈاکے ڈکیتی والا کوئی دکھائی دیا نہیں, وہاں کلاشن کوف نہ ہونے کے باوجود, پولیس اور فوج کی لشکر نہ ہونے کے باوجود امن و امان اور عزتیں محفوظ ہیں, یہ سب تو آپ کو دکھائی دیا نہیں, دھوکے بازی اور فراڈ دکھائی دیا نہیں, حکومت کی یتیموں کی کفالت اور جو ہے یہ جس کو سوشل سیکیورٹی کہتے ہیں یہ تو آپ کو دکھائی دی نہیں, اسلامی نظام آپ کو دکھائی دیا نہیں. ایک عیب نظر آیا تو یہ نظر آیا کہ عورت نظر نہیں آئی آپ کو. آپ اپنے پاکستان میں ہی رہو, یہاں بھی تم کو بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے گا. شرم آنی چاہیے ایسے شخص کو, ڈوب مرے ایسا شخص کہ جو یورپ اور امریکہ کے پیشاب اور پیخانہ چاٹنے وہاں گیا تھا. انشاءاللہ تعالی اس اسلامی ملک میں بھی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ایسا ہی نظام عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ پھر یہاں عورت دیکھنے میں نہیں آئیں گے. کیونکہ جو عورت دیکھنے میں نہیں آتی, وہاں کی عورتوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ خود اس میں خوش ہیں, تم کو کیا تکلیف ہے؟ وہ خود نہیں نکلنا چاہتی, وہ خود پردے میں رہنا چاہتی ہیں, خود شرم و حیا والی ہیں, تو وہ خود نکلنا نہیں چاہتے. آج سے 1400-1500 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات سے بھائی کیا ہو رہا ہے, سیدھے ہو کے بیٹھو, اٹھ کے بیٹھو صحیح سے. آپ اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے جب میں آپ کو بار بار کہتا ہوں؟ کیا دیکھو بات میں کتنا خلل آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات فرماتی ہیں کہ اول تو وہ ضرورت شدیدہ میں نکلا کرتی تھیں. وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں کھیتی باڑی کی بھی ضرورت ہوتی تھی اور پانی بھر بھر کے لانا ہوتا تھا, کس قدر کام ہوا کرتے تھے عورتوں کے, تو مجبوراً نکلتی تھیں. لیکن فرماتی ہیں کہ ہم اس طرح چلتے تھے کہ دیواروں سے ہمارے کپڑے گھسٹ گھسٹ جاتے تھے, نچ جاتے تھے, اس میں اتنا شرم و حیا سے دب کے چلتی تھیں, اور ایسے ان کے لبادے ہوتے تھے کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے تھے. اسی میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے پوچھا, صحابیہ نے پوچھا کہ ہمارے کپڑوں میں جو ہم چلتے پھرتے ہیں وہاں بعض اوقات راستے میں گندگی بھی ہوتی ہے, وہ کپڑوں میں لگ جاتی ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو وہ مٹی بھی صاف کر دیتی ہے, جب تم چلتی ہو تو مٹی اس سے صفائی ہو جاتی ہے. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے زمین پر لٹکے ہوئے ہوتے تھے, گھسٹتے ہوئے چلتے تھے. یہ حیا کا عالم تھا, اور بحالت مجبوری وہ نکلتی تھی. آپ کیا دیکھنے گئے تھے اس اسلامی نظام میں, اس برادر اسلامی ملک میں؟ معلوم ہوا کہ آپ کا کوئی مشن تھا, کسی غیر لوگوں نے آپ کو بھڑکایا, یا آپ کے اندر غیروں کی جو ہے وہ عشق و محبت ہے, جو آپ وہاں کچھ ننگاپا دیکھنے گئے تھے یا وہاں کے عیبوں کو تلاش کرنے گئے تھے کہ اسلامی نظام کے اندر کوئی عیبوں کو آپ تلاش کریں. تو اس لیے ایسی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دلچسپی کے لیے بھی, معلومات کرنے کے لیے بھی آپ اس کو مت دیکھیں کہ اس نے کیا انٹرویو میں کیا دیکھا, اس نے وہاں جا کے کیا دیکھا, اس نے کیا کیا, وہ کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دعا میرے آج دل میں آئی تھی, الحمدللہ میں بھی اس کا کوشش کرتا ہوں اہتمام کی, اور میں نے سنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, میرے شیخ کی دعائیں ہیں, میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ مناجات مقبول میں ایسی دعائیں, الحمدللہ ہیں ہی ایسی دعائیں کمال کی. تو اس میں سننے میں آیا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے مناجات مقبول کی دعا کی. جب میں تھوڑا بہت مفہوم بتا دیتا ہوں, تو اور اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، دل بھی لگتا ہے، تو میں اپنے فائدے کے لیے بھی عرض کرتا ہوں اور واقعی اس میں زبردست فائدہ ہے، بڑی زبردست نعمت مانگی گئی ہے اس میں. ہر دعا کے اندر جب غور کرو تو اس میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے بس اللہ ہمیں یہ نعمت آپ دے ہی دیجئے. تو یہ تڑپ اور ترس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے. وہ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہم انی اللہم انی اسألوک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام رضوانک و تمام مغفرتک، کہ اللہ مجھے اتمام وضو عطا فرما. وضو جیسی جو ہے وہ شرط تو ہے لیکن بڑی عبادت ہے کہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں، اور اس سے انسان ظاہری طور پر جب پاک ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے میرے ظاہر کو پاک کیا اسی طرح میرے باطن کو پاک فرما دیجیے. جو ہم دعا پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد، پہلے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو ہم توابین میں بھی شامل ہو جائیں اور متطہرین، یعنی ہمارا ظاہر بھی پاک ہو گیا آپ کے فضل سے کہ وضو کیا ہم نے، گناہ ہمارے جھڑ گئے، تو آپ ہمارا باطن بھی پاک فرما دیجئے اور متطہرین میں ہمیں شمار فرما دیجئے، بنا دیجئے. تو یہ تمام الوضو ہمیں حاصل ہو جائے، وضو کی جتنی برکات ہیں کمال وضو ہم کو حاصل ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث شریف جو ہم سناتے ہیں روزہ آئے دن پڑھتے ہیں، تو اس میں جہاں بھی دو رکعت نفل کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مانگنے، کوئی نعمت مانگنے کے لیے، صلاۃ الحاجت کے لیے یا کوئی بھی ایسے کام کے لیے دو رکعت پڑھنے کے لیے فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ وضو کا بھی اہتمام کرنے کو فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے. یہ الفاظ ہیں، اکثر احادیث میں الفاظ ہیں، جہاں بھی نماز کا حکم ہے وہاں یہ وضو کی یہ تاکید ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے. تو اچھی طرح وضو کرنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کا اتمام بڑی نعمت ہے. تو اس سے ظاہری پاکی بھی ہوگی، باطنی بھی پاکی ہوگی. جب ظاہر و باطن ہمارا پاک ہو جائے گا، کامل پاک ہوں گے اور متطہر ہوں گے، تو انشاءاللہ اب اس وضو سے جو عبادت ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اتمام کو پہنچے گی، ورنہ اگر وضو ناقص ہوگا تو ہماری نماز میں بھی کوئی وہ کمال پیدا نہ ہوگا. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعمت مانگی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ اسألوک تمام الوضوء، اللہم انی اسألوک تمام الوضوء و تمام الصلاة، اللہ اکبر. یہ نماز جو ہے یہ معراج مومن کہلاتی ہے اور یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو اس کا قیام بھی اللہ کا قرب ہے، اس کا رکوع بھی اللہ کا قرب ہے، اس کا سجدہ بھی اللہ کا قرب ہے اور اس کا قعدہ بھی اللہ کا قرب ہے. پوری کی پوری نماز گویا معراج ہے. تو یہ اس کا اتمام مانگنا کہ تمام الصلاح، نماز میں ہمارے کوئی کمی نہ رہ جائے، شرائط بھی ہوں، آداب بھی ہوں، فرائض بھی ہوں، سنن بھی ہوں، مستحبات بھی ہوں، خوب اچھی نماز، ایسی نماز جو اللہ کو خوش کر دے اور ایسی نماز جو ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کا باعث بن جائے، ایسی نماز کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ اللہم انی اسألوک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام مغفرت، اے اللہ مغفرت کا بھی اتمام، یعنی کمال مغفرت، ہر گناہ بخش دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل راضی ہو جائیں، پاک صاف حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں. تمام مغفرتک و تمام رضوانک، اور اللہ آپ کی رضا کا کمال مانگتا ہوں آپ سے. جیسا کہ ہم نے سنا ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ایک مرتبہ گنگوئی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالی مجھے رضا دائمی عطا فرما دے. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ دائمی کیوں مانگتے ہو، کامل رضا مانگو. اس لیے کہ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں کسی سے پھر ناراض نہیں ہوتے. جس سے ناراض ہونا ہوتا ہے، جس سے ناراضگی ہوتی ہے اس سے راضی نہیں ہوتے، اور جب جس سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. تو اب رضائے کامل مانگو، یعنی تھوڑا راضی نہیں، بہت زیادہ کمال کے راضی ہو جائیں، انتہا سے زیادہ ہم سے راضی ہو جائیں. تو یہ چار نعمتیں اس دعا کے اندر مانگی گئی ہیں. تو سمجھو کہ اگر یہ چار نعمتیں مل جائیں تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. کمال کو کمال بندگی ہماری کمال کو پہنچ جائے گی. اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرت. میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادم اللہ ذلہم علینا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ کا حکم فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ فرمایا ہے، تو یہ اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی تو ہے کہ نماز کھڑی کرنا، کھڑے ہو گئے نماز میں، قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا. اور اقیم الصلاۃ کا اصلی مطلب کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ کہ نماز کو اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ، کمال آداب کے ساتھ اس کو بجا لانا، نماز کو پڑھنا. اقیم الصلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو ہماری نماز میں یہ خاصیت ہونی چاہیے. اگر یہ چیز ہماری نماز میں نہیں ہے تو وہ نماز ناقص ہے، وہ کمال کی نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے جو اقیم الصلاح میں شامل ہے. اقیم الصلاح میں وہی نماز شامل ہے جس میں تنہا عن الفحشاء والمنکر کی خاصیت ہو، صفت ہو، خوبی ہو، کہ ہماری نماز واقعی ہمیں فحش باتوں سے اور منکرات سے، گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کو خوب دل سے اور امید کے ساتھ اپنی دعاؤں میں اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کا بڑا نفع ہوگا. اللہ تعالی قبول فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد لعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کر کراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتوں کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی. ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، کہیں سے گنجے، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے. داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کتروانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت کی مقدار سنت سے ثابت ہے. مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے. لمبی لمبی مونچھیں رکھنے پر حدیثوں میں سخت وعید آئی ہے. اللہ نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں واقع معراج شریف میں واقع نمبر 23 ہے. واپسی سماوات سے زمین کی طرف. محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کو ام ہانی بنت ابی طالب سے, جن کا نام ہند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معراج نبوی کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ آپ کو جب معراج ہوئی آپ میرے گھر میں سوتے تھے, آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے اور پھر ہم بھی سو گئے. جب فجر کے قبل کا وقت ہوا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا. جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی, فرمایا اے ام ہانی ہم نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا تم نے دیکھا. پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی. پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا تم دیکھ رہی ہو. پھر آپ باہر جانے کے لیے اٹھے, میں نے آپ کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا یا نبی اللہ لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے, آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا. میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جانا تاکہ جو آپ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ سے کہیں اس کو سنیں. جب آپ باہر تشریف لے گئے ان کو خبر دی, انہوں نے تعجب کیا اور کہا اے محمد اس کی کوئی نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم کو یقین آوے, کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشانی اس کی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتلایا تھا. اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا یعنی سفر اسراء کا آغاز تھا. پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب زجنان میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک رکھا تھا. میں نے اس کا ڈھکنا اتار کر اس میں کا پانی پیا پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا. اور اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضاء سے سنیت التنعیم کو آ رہا ہے. سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے, اس پر دو بورے لدے ہیں, ایک کالا اور دوسرا دھاری دار. لوگ سنیت التنعیم کی طرف دوڑے سو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا جیسا آپ نے فرمایا تھا. اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا, انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا سو ڈھکا ہوا تو ملا مگر اس میں پانی نہ تھا. اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا تھا اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے, انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا, اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا. ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا. اور بحقی کی روایت میں ہے کہ آپ سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بدھ کے دن قافلے کے آنے کی خبر دی. جب وہ دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب پہنچ گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آفتاب چھپنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ نے بیان فرمایا تھا آ گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدني واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى العالمين جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی میرے گھر والوں کو بچے بچے کو سب دوستوں کو سب مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ بری صحبت سے برے اعمال سے نفرت بھی دے دے دوری بھی عطا فرما دے. نیک صحبت اور نیک اعمال سے اے اللہ ذوق و شوق اور لگاؤ پیدا فرما دے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, ہماری اولادوں کو جذب فرما لے, ہر مسلمان کو جذب فرما لے. سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، اور اللہ غیروں کی وضع قطع بنانے سے، داڑھی منڈنے سے، انگریزی بال رکھنے سے اور غیروں کی وضع قطع بنانے سے، غیروں کی رسموں سے، غیروں کی عادات اور اخلاق سے، اے اللہ میری میرے بچوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس سے نفرت اور دوری عطا فرما، بیزاری عطا فرما، اور پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں اور سنتوں کا عشق اور شوق اور محبت نصیب فرما اور ان پر عمل نصیب فرما. ہمارے ایک محبوب دوست ہیں کورنگی میں شہزاد کھوئے والے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا کل صبح کو، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، اور اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو لوگ جو چاہیں ان کو سورہ اخلاص 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ کر ایصال ثواب ان کو کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید جو ہے یہ کمک پہنچے گی، مدد پہنچے گی ان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام ارادوں کو نیک بنا دے، ہمارے مقاصد کو نیک بنا دے، اور اللہ فضول اور اللہ و لعب سے لگاؤ کو اللہ دور کر دیں، اور اللہ فکر آخرت اور وطن آخرت کی فکر نصیب فرما دے، اور اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دے، اور اللہ ہم سب کو نیکیوں کو خوب نیک اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جو دعا مانگی وہ بھی ہمارے لیے قبول فرما. اللہم انا نسلک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک. اے اللہ ہم سب کے لیے اس دعا کو انتہائی قبول فرما. اللہ میرے مشائخ کے درجات بہت بلند فرما. اے اللہ ان کی آل و اولاد اور اہل و عیال قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دو جہاں کا شرف عطا فرما، تو جن جہان میں عزت و شرف نصیب فرما، اور اللہ ان کو ہر ایک کو صاحبہ اقوا نسبت بنا. اے اللہ ان کو خوشیاں ہی خوشیاں دکھا، کبھی غم نہ دکھا. اے اللہ میرے پیارے موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. حضرت کے اہل دولت قضا کو، تمام احباب خدام معاونین کرام سب کے سب کو، پورے اہل بنگلہ دیش کو اور اہل پاکستان کو بھی اے اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اور اے اللہ صحتوں سے مالا مال فرما، بیماریوں کو بلاؤں کو اے اللہ ہم سے اٹھا لے. اللہ ہمارے ملک میں سود اور رشوت کے نظام کو اے اللہ بالکل ختم کر دیں، اے اللہ بالکل پاک کر دے سود اور رشوت سے، اور اللہ ہمارے ملک میں صحیح اسلامی شرعی نظام عطا فرما دے، اور ہماری عورتوں کو شرم و حیا عطا فرما دے، پردہ عطا فرما دے، مردوں کو بھی شرم و حیا عطا فرما دے، عورتوں کو بھی شرم و حیا عطا فرما دے، مکمل پردے کا نظام نافذ کر دے، اور اے اللہ جو بے حیائی اور فحاشی ہے اے اللہ اس کا بالکل خاتمہ فرما دے، چوریوں ڈکیتیوں کا خاتمہ فرما دے، بےمانیوں کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف نصیب فرما دے، برکتوں رحمتوں کا نزول فرما دے، اپنا خوف خشیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری جامعہ حکیم الامت کو، ہماری جامعہ شف المدارس کو، اور میرے بچے کے مدرسہ ابو بکر کو اے اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ یہاں سے ہر متعلق کو صاحب اقوا نسبت بنا دے، اور اللہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اے اللہ خوب امداد اور نصرت فرما دے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو غیب سے امداد فرما، جہاں مسلمان بے کس اور مجبور ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اور اے اللہ دشمنوں کو ذلیل اور خوار کر دے، ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، ذلیل و خوار کر دے، دردناک عذاب ان پر نازل فرما دے. اے اللہ ہم سب کو خوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا اور اپنے رسول کا راستہ عطا فرما، اور غیروں کے راستے سے، جہنم کے راستے سے، مغضوب لوگوں کے راستے سے میری اور ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اپنے انعام یافتہ اور مقبول لوگوں کا راستہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ کل سے ان شاء اللہ تعالی 9 بجے فون کر لیا کریں مجلس کے لیے، 9:05 پہ مجلس شروع ہو جائے گی. یہ 9 بجے شروع کر دیں تو 8:55 پہ فون کر لیں، 8:55 پہ، اور 9 بجے انشاءاللہ ٹھیک مجلس شروع ہو جائے گی.